الرسول صلى الله عليه وسلم في اقتداء منها. ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه دي. يا عم دونوں میں جمعہ سے پہلے یہ سب کیا کرتے تھے لیکن جمعہ کے دن جمعہ کے بعد کرتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ جمعہ کے بعد ہم خلا صحابیہ بیوی کے پاس جاتے تھے, وہ کیا کرتی تھی کہ سلک, سلک کا لفظ ہے سین لام قاف, بڑا قاف جو ہے بڑا قاف, وہ اس میں جس کو کہتے ہیں سلک کہتے ہیں ابھی اپنے یہاں کیا کہتے ہیں اس کو شلجم نہیں پالک, پالک پالک ڈال دیتی تھی پانی میں, نمک ڈال دیتی تھی اور اس میں گیہوں کچھ ڈال دیتی تھی. جمعہ کے بعد ہم ان کے پاس جاتے تھے اور کھاتے تھے, وہ تھوڑا گیہوں ڈال دیتی تھی, پانی ڈال دیتی تھی, پالک ڈال دیتی تھی, جمعہ کے بعد جا کر کے ہم ان کے پاس کھاتے تھے. عجیب ہے یہ مطلب. مجھے یاد آتا ہے اچھی طرح کی ہمارے یہاں ایک بوڑھی تھی بستی میں, تو وہ جمعہ کے دن خاص طور پر یہ مٹھائی بنا یعنی میٹھا کھانا بناتی تھی. جو بھی آتا وہاں بیٹھ کر کے, اور ایک بوڑھی تھی مسجد کے قریب ان کا گھر تھا سبحان اللہ. تو میں نے بعد میں جب یہ حدیث پڑھی تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ دیکھیے یہ بھی ایک سنت زندہ تھی اپنے یہاں. اب وہ سب ختم ہو گئی لیکن وہ باقاعدہ کھلاتی تھی جو بھی آتا, اور اس میں اچھی بڑی ہانڈی جو ہے, اور وہ بھی کچی ہانڈی اس زمانے میں, اور وہ بھی اوپلے سے پکی ہوئی, سب کچھ اچھی سے اچھی لذیذ طبیعی چیز رہتی تھی تو کھلاتی تھی وہ, اور ہم بچوں کے لیے ایسے تھوڑا تھوڑا ہاتھ پر ڈال دیتی تھی. تو ہے مسئلہ, اللہ تعالیٰ خیر رکھے نا. وہ فی روایت فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما فجاء عیر من الشام فانفتل الناس الیہا حتى لم يبق الا 12 رجلا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول خطبہ دیا کرتے تھے کھڑے ہو کر کے. اس حدیث کو مصنف نے شاید اس معنی کے بیان کرنے کے لیے یہاں ذکر کیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے. بیٹھ کر کے خطبہ دینا یہ سنت نہیں ہے, الا ایک ہی مجبوری ہو, مجبوری کی شکل میں جس طرح آپ کی نماز بیٹھ کر کے جائز ہے یہ بھی ایک چیز جائز ہے. لیکن اگر کوئی شخص صرف آرام پرستی اور سہل پرستی میں کھڑے ہو کر کے ہونے کے بجائے بیٹھ کر کے خطبہ دے رہا ہے تو سنت رسول کے خلاف ہے. علماء کا فتویٰ ہے کہ خطبہ تو صحیح ہے لیکن بہرحال یہ پیارے رسول کی سنت کے خلاف ہوا. اگر مجبوری ہے تو امام بیٹھ کر کے جس طرح نماز پڑھاتے ہیں پڑھائیں گے, اسی طرح بیٹھ کر کے خطبہ بھی دیں گے. حتی لم یبقی, کہتے ہیں کہ فجاءت, پیارے رسول کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا رہے تھے, خطبہ دے رہے تھے, غربت کا وقت تھا اس وقت, سامان عیش بھی یا سامان زندگی بھی نہیں ملتا تھا, آدمی کے پاس پیسہ ہو پھر بھی نہیں خرید پاتے تھے. فجاء عیر من الشام, تو اچانک ایک قافلہ اسی درمیان آ کر کے پہنچا شام سے. فن فتر الناس الیہ, لوگ اس کی طرف مڑ گئے چلے گئے, جیسا کہ حدیث شریف میں ہے, جیسا کہ آیت کریمہ میں ہے, فَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب وہ تجارت یا کسی کھیل یا لہو لعب کی چیز دیکھتے ہیں تو وہ اس کی طرح مڑ جاتے ہیں, آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. لَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا 12 رَجُلًا, صرف 12 آدمی آپ کے ساتھ رہ گئے تھے اور باقی سب چلے گئے تھے. یہ ایک مجبوری کی شکل تھی, ان کو معذور سمجھا جائے گا, غربت کا زمانہ تھا, سامان نہیں ملتا تھا, تو دوڑ کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے خریدنے کی کوشش میں وہ نکل گئے مسجد سے. آیت اس پر نازل ہوئی ملامت کرنے کے لیے مسلمانوں کو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ پیارے رسول خطبہ دے رہے ہیں اور چھوڑ کر کے تم لوگ دنیا کی طرف بڑھ گئے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پیارے رسول کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے. دوسری چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ خطبہ کی صحت کے لیے کسی خاص تعداد کی ضرورت نہیں, یہ بھی مسئلہ اس سے علماء نے لیا. یعنی اگر جیسے بعض مذاہب میں ہے کہ 40 آدمی ہو تو ان کے اوپر خطبے کی نماز پڑھ لیں, یعنی کوئی بستی چھوٹی سی ہے اگر 40 آدمی نہیں ہے اس میں 15 آدمی ہیں 12 آدمی ہیں تو کہتے ہیں کہ وہاں نماز جائز نہیں ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا غلط مسئلہ ہے حقیقت میں, اپنے یہاں ہم نے اس کو خود اس میں مبتلا ہوئے ہم لوگ, کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیہات میں جمعہ فرض نہیں ہے. یعنی ایک ایسی چیز جس کا کوئی وجود دلیل سے نہیں ہے, یہ چیز مشہور ہے اور اس پر بڑی سختی سے عمل کرایا جاتا ہے جو لوگ اس مذہب کے پابند ہیں. سبحان اللہ, میں نے شاید کسی مجلس میں اس کا ذکر بھی یہاں کیا ہے کہ ہمارے ماموں وغیرہ اللہ کے فضل سے بہت دنوں سے اچھے عقیدے کے لوگ ہیں, لیکن اتفاق سے اس علاقے سے نکل کر کے کوئی آدمی گئے اور دیوبند سے پڑھ کر کے آئے. میں اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ لوگ گویا یعنی کم سے کم جس چیز میں دلیل واضح نہیں ہے اور حدیث اور قرآن اس کے خلاف دلیل اس میں مل رہی ہے تو اس پر آدمی کو اپنے مذہب پر تعصب نہیں کرنا چاہیے. یہ یا تو گناہ کبیرہ کا سبب بن جاتا ہے یا شرک رسالت کی بات ہو جاتی ہے. حقیقت ہے اس کے کہنے میں بات نہیں ہونا چاہیے. تو کچھ دنوں کے بعد میں آیا, خاص طور پر میں ادھر سے گیا ہوا تھا تو لوگ بلاتے تھے کہ آج آ کر کے اچھا جمعہ پڑھا دیجئے, دعوت بھی ہے جمعہ پڑھا دیجئے, یہ سب چیزیں ہوتی تھیں. جاتے تھے, گئے تو اتفاق سے یہ پہلی مرتبہ گئے, اس سے پہلے جاتے تھے جب ہم بنارس میں تھے اور تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. اچانک لوگ گئے میرا جمعہ کے پڑھانے ہی کی نسبت سے میں گیا تھا تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹائم جا رہا ہے. میں نے کہا بھائی آپ لوگ چلیے نا جمعہ پڑھنے. آج جمعہ تو ہم لوگوں نے بہت دنوں سے چھوڑ دیا. کہتے ہیں بہت دنوں سے چھوڑ دیا. ہم نے کہا یہ کتنا جمعہ کہا, یہ تیسرا یا چوتھا جمعہ ہے, ہم لوگ جمعہ نہیں پڑھ رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا وہ فلاں جو آئے ہیں مولانا وہاں سے فارغ ہو کر کے وہ کہتے ہیں کہ دیہات میں جمعہ جائز نہیں ہے. سبحان اللہ. تو مجھے بڑی غیرت آئی. ہم نے کہا سبحان اللہ, دیکھیے اس طرح کی بات کرتے ہیں لوگ. میں نے کہا نہیں ایسی بات آپ لوگ مت سنیں کبھی, اور یہ خالص قرآن اور سنت کے خلاف ہے. قرآن کے خلاف پڑھ رہا ہے کہ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ہو تو اللہ کے ذکر کے لیے یعنی نماز جمعہ کے لیے دوڑ پڑو. اس میں نہ دیہات کا ذکر ہے اور نہ شہر کا ذکر ہے. اور اس زمانے کا شہر اور دیہات کیا ہوا کرتا تھا. اس کے برعکس ہم نے کہا کہ بھائی پیارے رسول کی حدیث, پیارے رسول کے زمانے میں سب سے پہلا جمعہ جو قائم کیا گیا وہ قریا میں تھا, ایک بستی میں تھا بحرین کے جوا تھا, اور مدینے اور قبا کے درمیان ایک جگہ تھی. اسد بن الزرار رضی اللہ عنہ وہاں بھی خطبہ کی نماز جمعہ کی نماز پڑھائی, خطبہ وغیرہ دے کر کے پیارے رسول کے پہنچنے سے پہلے وہاں. تو بہرحال اس کے بعد سے اللہ کے فضل سے وہ لوگ پڑھنے لگے اور اب تک یعنی گویا اس کا خیال رکھا گیا کہ کوئی ایسا آدمی اصلاح کے بعد افساد کرنے نہ آ پائے. الحمدللہ اس کا خیال رکھا گیا ہے ہمیشہ. اس کا اور ایسا ہے کہ کوئی ایسا غلط آدمی نہ آئے, آئے بھی تو اس کی ضیافت ہو جائے بس اور ان کی باتیں نہ سنی جائیں. الحمدللہ یہ چیز ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چالیس آدمیوں کے ہونے کا جو جمعہ کی صحت کے لیے چالیس آدمیوں کے ہونے کی شرط لگائی جاتی ہے یہ صحیح نہیں ہے. خود فتح حنبلی میں کم سے کم چالیس آدمی ہونا چاہیے, لیکن یہاں بارہ ہی آدمی رہ گئے تھے. تو کیا جو صحابہ رہ گئے تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں مستمر رہے, کنٹینیوس رہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا آپ کا خطبہ غلط یا صحابہ جو آپ کے ساتھ صرف بارہ آ گئے وہ جمعہ کی نماز پڑھنا ان کا غلط ہوا؟ نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے لیے کوئی تعداد نہیں ہے. اس کے برعکس جب ہم دلیلیں ڈھونڈتے ہیں تو صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الجمعۃ واجبۃ علی کل مسلم فی جماعہ. یہ صحیح حدیث ہے کہ جمعہ ہر مسلمان پر جماعت میں فرض ہے. جماعت میں آ کر کے پڑھنا جمعہ کی نماز فرض ہے. اس جماعت کی تعداد نہیں معین کی گئی ہے, دس ہوں, پندرہ ہوں, بیس ہوں, تین آدمی ہی اگر ہیں یقیناً ان کے اوپر جمعہ فرض ہے. ایک آدمی خطبہ دے, دو آدمی سنیں. جماعت جس سے ہو جائے, جماعت تین آدمی ہیں تو دو آدمی معموم رہے, مقتدی رہے, ایک آدمی امام اور خطیب ہو کر کے جمعہ پڑھے, یہ فرض ہے. حقیقت میں یہ ہے کم سے کم تعداد, زیادہ سے اور اس سے کم کی تعداد میں جمعہ نہیں ہوگا, یہ کہنا احادیث اور قرآن کے خلاف ہے. اس وجہ سے ہمیں یہ بات یا یہ عقیدہ اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہو, جائز ہے. جائز نہیں وہ کہتے ہیں, اگر نہیں ہوتی تو تھوڑا سا مسئلہ ہلکا طریق کہتے ہیں, جائز نہیں, وہ ایک جرم ہے. اس وجہ سے دوڑ دوڑ کر کے, گھوم پھر کر کے, قریا قریا وہ لوگ جمعہ کی نماز بند کراتے ہیں. یہ بہت بڑے جرم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا حساب دینا پڑے گا. جی. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رکعۃ من الجمعۃ من صلاۃ الجمعۃ وغیرہا فلیضف الیہا اخرى وقد تمت صلاته. ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز کے لیے آئے, امام آخری تشہد میں ہے, آخری تشہد میں آپ امام کے ساتھ ملے, امام نے سلام پھیر دیا, آپ کو کوئی رکعت نہیں ملی, صرف امام کے ساتھ تشہد آپ کو ملا, تو پھر آپ اٹھ کر کے باقی چاروں رکعتیں الگ اپنے طور پر پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ بعض مذاہب میں یہ ہے کہ نہیں, جب تک ایک رکعت نہ مل جائے اس وقت تک پڑھنا جائز نہیں ہے. اور جب آخر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آخری تشہد میں ہیں تو لوگ جماعت کے ساتھ ملتے بھی نہیں ہیں, حدیث شریف میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جب مسجد میں آئے تو اس حالت میں ہو جائے جس حالت میں امام ہے، یعنی اگر تشہد میں ہے، تشہد اخیر میں ہے، تشہد اول میں ہے، سجدے میں ہے، تو انتظار نہ کرے کہ دوسرے رکعت کے لیے اٹھے تب ہم کھڑے ہوں. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، حالانکہ جس حالت میں امام ہے اسی حالت میں اللہ اکبر کہہ کر کے، تکبیر تحریمہ کر کر کے آپ نماز میں امام کے ساتھ مل جائیں. بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا سا ہاتھ رکھتے ہیں سینے پر یا کہیں بھی رکھنا، پھر اس کے بعد امام کی حالت میں جاتے ہیں امام سجدے میں. یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ امام کی اقتداء کریں گے تکبیر تحریمہ کے بعد جس حالت میں امام ہے، امام کھڑے ہو کر کے ہاتھ نہیں باندھے ہوئے ہیں، سجدے میں اللہ اکبر کہہ کے وہی آپ کا تکبیر تحریمہ، آپ کی تکبیر تحریمہ ہو گئی اور آپ سجدے میں ہو جائیں گے، یا تشہد میں ہیں تو تشہد میں چار رکعتیں آپ اٹھ کر کے پوری پڑھیں گے یا الگ آپ پھر سے جماعت کریں گے. صحیح روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لیے آؤ تو اس حالت میں آؤ، علیکم السکینۃ والوقار، سکون اور اطمینان اور وقار کے ساتھ چل کر کے آؤ. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جتنی نمازیں ملیں، جتنی رکعتیں ملیں پڑھ لو، اور جتنی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں ان کو پوری کر لو، یا جو بھی نماز کا ٹکڑا ملا ہے اس کو پڑھ لو. فما ادرک، ما کا لفظ جو ہے عام ہے کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے، تو اس میں اگر آپ اس حدیث کے مقتضا سے اگر آپ امام کے ساتھ صرف تشہد میں بیٹھے تو آپ کی نماز صحیح ہے. یہی صحیح مسئلہ انشاءاللہ ہے، آپ کو جماعت کی فضیلت مل گئی. لیکن جمعہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جمعہ جب تک ایک رکعت نہیں ملے گی، جمعہ کی نماز نہیں ملے گی، گویا دو رکعت آپ جمعہ کی، ایک رکعت ملی تو دوسرے رکعت پڑھ سکتے، گویا جمعہ کی نماز آپ کو مل گئی، کافی ہے. لیکن اگر پوری رکعت نہیں ملی، امام کو آپ نے تشہد میں پایا، تو پھر اس حالت میں آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی. یہ ہے مسئلہ یہاں. من ادرک رکعت من صلاۃ الجمعۃ، جو جس شخص کو جمعہ کی یا غیر جمعہ کی ایک رکعت مل گئی، فلیضف الیہا اخرى، تو اس ایک رکعت کے ساتھ دوسری رکعت ملا لے، وقت تمت صلاته، اس کی نماز پوری ہو گئی. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی نماز کی، کسی بھی نماز کی ایک رکعت آپ نے پا لیا تو بالاتفاق اور باقی رکعتیں آپ پڑھ لیں، آپ کی نماز مکمل ہو گئی، امام کے ساتھ گویا جماعت آپ کو مل گئی. لیکن یہ جمعہ کی خصوصیت ہے. عام نمازوں میں جتنی بھی آپ کو امام کے ساتھ جس قدر بھی نماز ملی اس میں آپ کو مل جانا ضروری ہے. باقی تمام رکعتیں چھوٹی ہوں، تشہد اخیر ہی میں آپ نے امام کو پایا ہے، تو باقی رکعتیں آپ پوری کر لیں. کسی ایک رکعت کے پا لینے کی شرط نہیں ہے عام نمازوں میں، لیکن جمعہ کے اندر بعض علماء نے کہا کہ یہی جمعہ اور عیدین کا حکم ایک ہی ہے، کیونکہ دو رکعتیں وہاں بھی ہوتی ہیں، خطبہ یہاں بھی ہوتا ہے وہاں بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے اگر کوئی شخص عید کی نماز بھی ایک رکعت پا رہا ہے تبھی وہ عید کی نماز دوسری رکعت پڑھے، ورنہ عید کی نماز اس کی فوت ہو گئی. جمعہ کے ساتھ یہ خصوصیت، بہرحال جب حدیث شریف میں آئی ہے تو اس پر قیاس اگر کریں یا نہ کریں، بہرحال جمعہ کے ساتھ یہ چیز خاص ہے، ایک رکعت پائے بغیر آپ کو جمعہ کی نماز نہیں ملے گی. اگر آپ نے امام کو تشہد میں پایا، تشہد میں ملے، تو پھر امام کے ساتھ آپ سلام پھیر کر کے الگ ہو کر کے چار رکعت ظہر کی نماز پڑھیں ان شاء اللہ.
جی بہت سے نمازی ہوں اور جمعہ نہیں ملا، وہ ظہر نماز جماعت کرائیں گے؟
جی ظہر کی نماز جماعت کرائیں گے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس میں بھی بعض علماء کا کہنا ہے، جیسے ابن حزم ظاہری ہیں، اس میں امام شوقانی کا بھی کہنا ہے کہ آج کے دن جمعہ کے دن جمعہ ملے یا نہ ملے دو ہی رکعت فرض ہیں، یعنی ظہر کی چار رکعتیں آپ نہیں پڑھیں گے. جمعہ نہیں ملی، امام صاحب فارغ ہو گئے، آپ لوگ پہنچے، تو آپ دو رکعت نماز جمعہ کے نام سے پڑھ لیں، خطبہ دینے کی ضرورت نہیں. لیکن صحیح مسئلہ یہ کہ چونکہ جمعہ فوت ہو گئی، اس وجہ سے اصل وقت جو ہے ظہر کا ہے، ظہر کی نماز آپ کو چار رکعتیں پڑھنی ہوگی. سوال یہ ہے، کہتے ہیں میں عشاء کی وتر تین رکعت ملا کر پڑھتا ہوں، دو رکعت کے بعد قاعدے میں نہیں بیٹھتا ہوں، تو جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا رہوں تو کیا مجھے رفع دین کرنا ہوگا تیسری رکعت کے لیے؟ ہوتا ہاں یہ سوال گویا جس طرح رسول کی سنت یہ ہوتی تھی کہ جب تیسری رکعت کے لیے آپ اٹھتے تو ہاتھ اٹھا کر کے رفع دین کر کے پھر آپ تیسری رکعت کو مکمل کرتے یا تیسری رکعت پڑھتے. تو یہاں کہتے ہیں کہ ہم تینوں رکعتوں کو وتر کی اگر ملا کر کے پڑھ رہے ہیں تو کیا تیسری رکعت کے وقت اٹھتے ہوئے ہم رفع دین کریں؟ نہیں، آپ نے تشہد نہیں کیا تو اس میں رفع دین نہیں ہے، تشہد کرتے تب آپ کو رفع دین کرنا ہوتا. غسل جنابت کی دعا حدیث سے ثابت ہے تو وہ کیا ہے؟ غسل جنابت کی کوئی دعا نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کریں, پھر غسل کریں, اس کے بعد آپ وضو کر کی دعا پڑھیں. وضو کی دعا, کیونکہ آپ نے وضو بھی کیا ہے تو وضو کی دعا آپ پڑھیں. اشہد اللہ لیکن غسل کے لیے کوئی خاص دعا صحیح احادیث سے مجھے نہیں یاد آتی ہے. ہمارے خیال سے کبھی نہیں گزری میرے نظر سے کوئی حدیث غسل کے لیے. لیکن آپ نے چونکہ وضو کیا ہوتا ہے اور وضو کے اس غسل خانے میں وضو کی دعا پڑھنا, وضو کی دعا کا پڑھنا یہ صحیح نہیں. آپ جب نکلے تو وضو کی دعا پڑھنا. نیز ہم غسل جنابت میں پہلے وضو سے فارغ ہوتے ہیں اور جب غسل کے دوران اگر ہاتھ شرمگاہ پر لگ جائے تو کیا حرج ہے؟ اگر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگا ہے تو آپ کا وہ پہلا وضو سالم, اور اگر بغیر پردے کے کپڑے کے شرمگاہ پر ہاتھ لگا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. پھر سے آپ کو غسل کے بعد الگ وضو کر کے پھر نماز پڑھنی ہوگی. ہم یا بیوی کی کسی مجبوری سے گھر میں ہی فرض نماز ادا کر لیتے ہیں, یا کبھی قضا نماز بھی, تو ان دونوں صورتوں میں ہم دونوں جماعت بنا سکتے ہیں؟ جی ہاں, بنا لیں جماعت, کیونکہ لیکن وہ پیچھے رہے آپ کے. عورت کی جگہ نماز کے وقت مرد کے پیچھے, خواہ وہ بھائی ہو, خواہ وہ باپ ہو یا شوہر ہو. اور طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہی ہے کہ آپ اقامت کریں, اقامت کے بعد جس طرح جہر کے ساتھ جہری نماز پڑھی جاتی ہے, ورنہ تکبیر جہر کے ساتھ آپ ظہر عصر وغیرہ کی کریں. جس طرح آپ مسجد میں پڑھتے اسی طرح وہاں پڑھیں. اقامت بولنی ہوگی, جی ہاں, کسی چیز کی کمی نہیں کرنی ہوگی. آدمی اکیلے ہی ہو تو کہے کہ کیا اذان اور اقامت کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, اکیلا آدمی اگر کسی بیابان میں ہے وہاں بھی اس کو اذان دینے کی مشروعیت ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آدمی بہت پسند ہے کہ فتنے کے دوران وہ فتنوں سے بھاگ کر کے چند بکریاں لے کر کے کسی پہاڑ کے چوٹی میں جا کر کے چھپ جاتا ہے, وہاں اذان دیتا ہے اور اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے. یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے, گویا وہاں اکیلے بھی اذان اس کے لیے مشروع ہے. تفصیلات میں یا شروع میں علماء نے کہا ہے کہ اذان کی حکمت, اکیلے ہی آدمی ہو وہاں اذان کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے بندے بہت کچھ ہیں, فرشتے بھی ہوتے ہیں, نیک مومنین بھی ہوتے ہیں. جن مومنین ہوتے ہیں وہ آپ کی نماز میں حاضر ہو کر کے آپ کو جماعت کا اجر ملنے کا سبب بنیں گے. اسی طرح اقامت بھی آپ کو کہنی ہوگی. جی, کیا عورت اس طرح اقامت کہہ سکتی؟ نہیں, عورت اقامت نہ کہیں, عورت کے لیے اذان اور اقامت نہیں. ہاں, اگر صرف عورتیں ہی پڑھنے والی ہیں جماعت کے ساتھ تو ان کی امام سب کے بیچ ہی میں کھڑی ہوگی, سب کے بیچ میں عورتوں کے درمیان ہی کھڑی ہوں گی, مردوں کی طرح آگے نہیں کھڑی ہوں گی. اپنی اقامت وہ کہیں, اذان بھی دے سکتی ہیں. اذان کا بھی مسئلہ آتا ہے, ایسے عام علماء کے اخبار میں آیا کہ عورتوں کے لیے اذان کے لیے شرط ہے کہ مرد ہو, کیونکہ عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے, اس وجہ سے وہ اذان نہ دیں. لیکن بعض صورتوں میں, جیسے ہم لوگ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں لڑکیوں کا, اللہ کے فضل سے اچھے سے اچھا انتظام پردے کے ساتھ اور مائکروفون ٹیلی ویژن کے ذریعے سے بورڈ سب کچھ بنا ہوا ہے ٹیلی ویژن پہ, کہ اتنا بڑا حرف جب اتنا بڑا نظر آئے گا. ہے انتظام بہت اچھا, کوئی کمی نہیں ہو رہی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی انشاءاللہ کسی بھی زمانے میں بھی اسلام اور شریعت کی پابندی میں سب کچھ کر سکتا ہے. تو وہ لڑکیوں کے لیے ایک مسئلہ ہے, وہاں ہزار لڑکیاں ہوتی ہیں, ظہر کی اذان ہوتی ہے, اذان مرد ہی دیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دوسری جگہ میں اگر آواز نہیں پہنچ رہی تو وہاں اذان بھی دے سکتی ہیں, شرط یہ کہ ان کی آواز اسی چہار دیواری ہی میں رہیں, اقامت بھی کہیں, آپس میں نماز پڑھیں. یہ ہے انشاءاللہ فتوا. اگر عورت خود گھر میں فرض نماز ادا کرے تو کیا اس کو اقامت کہنا ہوگا؟ جی ہاں, اقامت کہے. اور اگر عورتیں جماعت کریں تو کیا اذان و اقامت ضروری ہے؟ اقامت ضروری ہے. اگر اذان مردوں کی ان کو سنائی دی تو کافی ہے محلے کی اذان, اور اگر ایسی جگہ پر ہیں جہاں اذان نہیں سنائی دے رہی تو اذان دینا بھی مشروع ہے ان شاء اللہ. اور اگر کوئی مرد باہر سے اس طرح کا کسی جگہ سے اذان ان کے لیے دے دے, وہ بھی جائز ہے. ایسا ہوا کرتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں.
اذان نماز بھی جماعت,
جی,
نماز قضا ہو جائے,
قضا نماز بھی جماعت کے ساتھ. اگر چند آدمی ہیں جن کی سب کی نماز قضا ہوئی, آپ سفر کر رہے ہیں, ہم سب سفر کر رہے تھے, مدینے سے آ رہے ہیں, راستے میں ہم ظہر نہیں پڑھ سکے, عصر بھی نہیں پڑھ سکے, یا ظہر نہیں پڑھ سکے عصر میں یہاں آ گئے, ہم سب کی جب نماز چھوٹی ہے تو اکٹھی قضا کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے. پیارے رسول نے خود ایسا کیا ہے, کسی غزوہ میں آپ رات میں دیر تک چلتے رہے, آخر رات میں اترے تو فجر کو جاگنے کے لیے حضرت بلال کا مقرر کیا. حضرت بلال ٹیک لگا کر کے کجاوے سے سو گئے, اور جب دن نکل گیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھے. پیارے رسول نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا, بلال تم نے کیا کیا؟ انہوں نے ہلکا سا عذر کر دیا, اللہ کے رسول اخذنی ما اخذک, جس چیز نے آپ کو پکڑ لیا وہی مجھے بھی پکڑ لیں, اسی چیز نے مجھے بھی پکڑ لیا, مجھے بھی نیند آ گئی. پیارے رسول نے کہا, اچھا یہاں سے نکلو, یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے, آگے جا کر کے آپ اترے. اور وہاں آپ نے حضرت بلال کو کہا, اذان بھی تو دن نکل جانے کے بعد فجر کی اذان ہوئی اور اقامت ہوئی اور پھر آپ نے جماعت کرائی. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عند قبري سمعته ومن صلى علي نائبا غائبا ہمارے خیال سے اور نائيا آپ نے نائبا لکھا ہے, من صلى علي نائيا ہو سکتا ہے, نائيا ہو یا غائبا ہو, آپ نے نائبا لکھا ہے یعنی جو ہم سے غائب ہے دور, یا نائيا نائي کے معنی دور ہے, دور کسی جگہ پر رہ کر کے جو شخص میرے اوپر درود پڑے گا تو اس کا یہ صلات, اس کی یہ صلات مجھے پہنچائی جائے گی, اس کا یہ درود پہنچایا جائے گا, اور جو قبر کے پاس صلات پڑے گا تو میں اس کی صلات کو, اس کے سلام کو, اس کے درود کو میں سنتا ہوں. کہتے ہیں بھائی فرماتے ہیں رواہ البیہقی فی شعب الایمان کذا فی المشکات و بسط السخاوی فی تقریری. سوال ہے یہ کتاب, یہ حدیث کتاب فضائل اعمال شیخ الحدیث کی تعلیف سے ماخوذ ہے, کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ مہربانی فرما کر کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب فرمائے. قرآن کی روشنی میں اس حدیث کو تو صحیح نہیں کہہ سکتے, البتہ حدیث کے قواعد یا حدیث کی کتابوں کی روشنی میں واضح طور پر یہ کہا جائے گا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ پیارے رسول کی قبر کے پاس اگر کوئی شخص اذان درود پڑھ رہا ہے تو آپ ڈائریکٹ سنتے ہیں, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. تمام علماء نے اس کا ذکر کیا ہے. شعب الایمان میں بیہقی نے روایت کی ہے, اس کے علاوہ اور دوسری جگہوں پر کسی حدیث سے استدلال لے کر کے علامہ ابن تیمیہ پر انہوں نے کیا نام ہے سبکی نے شفاء الغرام ایک موٹی سی کتاب ہی لکھی ہے, شفاء الغرام نہیں شفاء السقام بالصلاۃ علی خیر الانام, وہ کتاب سب سے پہلے ہندوستان والوں نے چھاپا. جو لوگ اس حدیث اس موضوع کو صحیح کہتے ہیں, حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے, اس طرح کا عقیدہ رکھنا غلط ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آواز یا ہمارے سلام کو سنتے ہیں. پیارے رسول نے فرمایا, اے صلو علیہ کئی تم آکم, تم جہاں کہیں بھی ہو تم میرے اوپر درود پڑھو, فہین صلاح تم تب لوگوں نے تمہاری نماز, تمہارے درود مجھے پہنچتے ہیں. حضرت حسن بن حسن ابن علی ابن حسن ایک مرتبہ پیارے رسول کی قبر مبارک میں ایک چھوٹا سا روکھا تھا, کنواں کا لفظ آیا, اس میں منہ ڈال کر کے سلام پڑھ رہے تھے تو حضرت علی کی ایک لڑکی تھی, انہوں نے ان کو بلایا کہا تعال تحشمانا, آ کر کے یہ علامہ ابن ابی العز حنفی نے یہ روایت صحیح ہے اپنی کتاب شرح عقیدہ تحاویہ میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بلایا کہ آ کر کے کھانا کھاؤ, تو کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے, تو کہتی ہیں کہ کیا کر رہے ہوں وہاں, تو کہتے ہیں کہ پیارے رسول پر ہم صلات پڑھ رہے ہیں, تو کہا کہ کہیں سے بھی تم صلات پڑھو, ما انت ومن بالاندلس الا سوا, تم یہاں ہو یا اسپین اندلس میں, اس وقت اس کا ایک اکتشاف ہو چکا تھا, مسلمان وہاں بس چکے تھے جا چکے تھے, تو کہتی ہیں کہ تم یہاں ہو یا اندلس میں ہو سب برابر ہے. یہ ہے سمجھ سلف کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجنے کا, اور یہ کہ آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں. کسی صحیح روایت میں نہیں ہے کہ پیارے رسول سنتے ہیں, یا کوئی بھی میت, جیسے بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جہاں اپنے والد کے سرحانے آ کر کے فاتحہ پڑھتے ہیں یا دعا کرتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا لڑکا ہمیں ہمارے لیے دعا کرے, یہ غلط ہے, کیونکہ جو شخص اس دنیا سے الگ ہو گیا اس کو دنیا کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتی, البتہ بعض نصوص سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ معلومات رہتی کہ ہم نے پیچھے کیا کیا تھا, وہ بھی وہاں سوچ کر کے اگر نیک آدمی ہے تو خوش ہوتا ہے اور اگر برا آدمی ہے تو کٹ کٹ کے مرتا ہے, ایسا ہے. سورہ یاسین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کے زبان میں کہ علی قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, مرنے کے بعد وہ سوچتے ہیں کہتے ہیں یا علی قومی یعلمون, کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا جن کو انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا, رسولوں کو انہوں نے قتل کر دیا, اور جو لوگ نیک تھے ان کو بھی قتل کر دیا. وہ نیک لوگ جب انتقال کر گئے اللہ کے یہاں پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ کاش میری قوم کے لوگوں کو معلوم ہو جاتا جو رسولوں کو جھٹلاتے تھے اور ہمیں انہوں نے ستایا, کاش ان کو معلوم ہو جاتا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, جو نعمتیں اور جو بخشیشیں اللہ تعالی ہمارے اوپر فرمائی ہیں کاش ہماری قوم کو معلوم ہو جاتا, شاید وہ رسولوں پر ایمان لاتے. اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ احساس رہتا ہے کہ ہم نے اپنے پیچھے اپنے باپ بھائی بچے بیوی چھوڑا ہے, یہ چیز ہے ایسا ہے. لیکن یہ کہ کوئی آیا قبر پر ابھی آیا ہے اور ابھی وہ ہمارے اوپر سلام پڑ رہا ہے, ہم محسوس کریں ایک میت کیسے سے, یہ چیز صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے, اس کا عقیدہ رکھنا غلط ہے. مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کا اہل مکہ کے لیے کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ اگرچہ بڑے بڑے علماء نے بھی اس کو کہا ہے کہ پیارے رسول کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا تو, لیکن صحیح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی کیا ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی کیا ہے عمرہ تنعیم سے. مکے والوں کے لیے تنعیم سے عمرہ یا کہیں بھی حدود حرم سے نکل کر کے عمرہ کرنا بالاستمرار جائز ہے, کیونکہ پیارے رسول نے جہاں مواقیت کا ذکر کیا ذوالحلیفہ, اسی طرح الجحفہ الانم وغیرہ کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ہن لہن, یہ میقات کی جگہ ہیں یا احرام باندھنے کی جگہ ہیں, اس ان علاقوں کے لیے ہے یا ان اطراف کے لیے ہے جن کی طرف یہ میقات پڑتے ہیں, جیسے الملم ہے ایمن والوں کے لیے, ہندوستان کے لیے. ولی بنا تار ہن, کوئی مدینے کا رہنے والا ادھر سے آیا تب بھی وہ احرام کو دوسرے میقات سے باندھ سکتا ہے. حتی اہل مکہ من مکہ, یہاں تک کہ مکے والے مکے سے. لمن اراد الحج والعمرہ, آپ نے فرمایا جو شخص حج اور عمرہ کا ارادہ رکھتا ہے, اسی طرح مکے والے مکے ہی سے حج اور عمرہ کا احرام باندھ سکتے ہیں. بہت سے علماء نے کہا کہ مکے ہی سے حج اور عمرہ باندھ لینا, احرام باندھ لینا مکے ہی سے ان کے لیے جائز ہے, لیکن عمرے کے بارے میں جو حضرت عائشہ کی روایت آئی اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ثابت ہے, حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جب کعبہ بنایا تو اس وقت جو روایت آئی ہے کہ وہ نکل کر کے تنعیم سے انہوں نے عمرہ کیا, تو اس سے یہ مسئلہ لیا جاتا ہے کہ عمرے کے لیے حکم خاص ہے, البتہ حج کے لیے آپ احرام مکے سے باندھیں, لیکن کہیں نکلنے کی سنت نہیں ہے, لیکن عمرے کے لیے باہر نکلنا ہوگا مکے کے بچے کو جی یا مکے میں جو مقیم ہے. ایک شخص نے کسی کو پیسے دیے اور کاروبار میں حصہ دار بنا اور اس کو فائدہ سے مقرر کر کے پیسے واپس کرتا ہے, جیسے کسی نے کسی کو 2000 دیا اور اس کو ہر مہینے 200 ریال منافع ملتا, کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ اس طرح کا جس کو کہتے ہیں کہ خاص مقدار میں یا خاص نسبت کے ساتھ دینا کہ 10%, 5% ہم آپ کو دیں گے, ہمارا کچھ بھی فائدہ نہ ہو یا ہمارا ہزاروں کا فائدہ ہو, یہ چیز سود میں داخل ہے. لیکن اگر آپ کہیں تہائی آپ دو تین حصے میں سے ایک حصہ آپ کا ہے دو حصہ ہمارا ہے یا برعکس, تو دو ہی روپے تین ہی ریال ملے اس میں تینوں دونوں بانٹ سکتے ہیں, اور 3000 ملا تو تینوں اسی حساب سے بانٹ سکتے ہیں. اور یہ کہنا کہ نہیں ہمیں 200 تم ہمیشہ دے دو یا 500 ہر مہینے دو, تمہارا جس قدر فائدہ ہو نقصان کی شکل میں بھی تمہیں 500 دینا ہے, یہ چیز صحیح نہیں ہے جیسا کہ لوگ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین اسوہ ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, لیکن دوسری طرف وہ مشہور حدیث جو کھجوروں کی پیوند کاری کے متعلق ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم تعلمون بامور دنیاکم او کما قال, حدیث شریف میں ہے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو دیکھا کہ لوگ وہاں جفتی کراتے ہیں, اس کی تعبیر یہی ہوگی کھجور کی جفتی کراتے ہیں, نر کھجور کے کچھ حصے کو لے کر کے مادہ کھجور کے کھوپل میں جو اوپر نکلتا ہے خاص موسم میں اس کو پھاڑ کر کے اس میں کچھ پانی ڈال دیتے ہیں, اللہ کی قدرت سے کھجور مضبوط اور بڑے دانے کا اور میٹھے سے میٹھا اچھے سے اچھا ہوتا ہے. پیارے رسول نے اس شکل کو چونکہ خاص ایک تصور اس میں تھا اس وجہ سے آپ نے اس کو ناپسند فرمایا, پیارے رسول نے فرمایا لو سرک تم ہار چھوڑ دو تو اچھا ہے, چھوڑ دیا انہوں نے فجا اتمر و سی فن, یعنی بہت ہی ہلکے قسم کی اور خراب قسم کی کھجور آئی, تو پیارے رسول سے شکایت کی, پیارے رسول نے فرمایا ان تم عالم اب امور دنیا کو, تم دنیا کے معاملات کو زیادہ جانتے ہو. اب سوال بھائی کا ہے جس میں حضور نے فرمایا اس لیے اس سے کچھ لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ دنیائی معاملات میں خاص کر اس طرح کی آپ کا دور میں ہم لوگ آزاد ہیں، چاہیں وہ لباس ہو یا کچھ. آپ سے سوال یہ ہے کہ اس آیت اور حدیث کو ہم عملی زندگی میں کسے تطبیق دیں؟ بہت ہی واضح مسئلہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیر رسول میں تمہارے لیے، پیر رسول کی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے اتباع ہے. آپ پیر رسول کی زندگی کو شرعی مسائل میں بانٹیں، اور دوسرا مسئلہ دنیا کے امور سے متعلق ہے، اس میں دو حصوں میں کر دیجئے. ایک حصہ تو یہ ہے کہ خالص دنیا کے امور کا مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ شرعی مسئلہ ہے. تو شرعی مسئلے میں کسی کو اختیار ہی نہیں ہے، اس کو لینا بہرحال واجب ہے. لیکن دنیا کے امور میں جس میں پیر رسول نے شریعت کا حوالہ نہیں دیا یا اللہ اور حضرت وحی کا حوالہ نہیں دیا، اس میں آپ آزاد ہیں، بشرطے کہ اس میں حرام یا شریعت کے خلاف چیز کی ملاوٹ نہ ہو. مثلا یہ ہے کہ آپ کپڑا کہتے ہیں پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، جب تنگی تھی تو چادر، ایک چادر اوڑھتے اور دوسری چادر پہنتے تھے. آپ اگر اس زمانے میں بھی پیر رسول کی طرح پہن کر کے پیر رسول کی محبت میں نکلنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا. کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں یہ چیز جائز نہیں ہے، البتہ مجبور نہیں آپ کی پیر رسول جس طرح پہنتے تھے اسی طرح آپ پہنیں، یہ کسی نے کبھی نہیں کہا ہے. البتہ اگر آپ محبت میں پہن رہے اس طرح کا تو کوئی اس کو برا کہے تو وہ بھی برا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پیر رسول نے قمیص بھی پہنی ہے، لمبا جبہ بھی پہنا ہے، شامی جبہ. اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی کپڑا آپ پہن سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ حدود شرع میں ہو، یعنی بے پردہ.